لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته إلى العالمين، اللهم أجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلوات. میں مجمع میں ان دو بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا جنہوں نے کل کی مجلس کے حوالے سے ایک درخواست کی تھی، گزارش کی تھی، وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں، شاید تھوڑی دیر میں آ جائیں. کل کی مجلس میں دو تین باتیں میں نے بہت مختصر اس لیے کر دی تھی، بلکہ مختصر کیا، بیان ہی نہیں کی تھی. بہت مشہور واقعات ہیں، ہر ایک کو یاد بھی ہیں، اور چوتھے امام کی شہادت کی مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے آپ تھوڑا سا اس کا بیان کر دیجئے گا. تو میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ آ جائے، موضوع میں رہتے ہوئے، موضوع سے ہٹ کے نہیں. تو فی الحال جو موضوع کل تک یہاں بات پہنچی تھی، یا جلدی سے اس کو مکمل کر لینا. آج 1439 ہجری کے ایام عزا کے تیسرے عشرے، یعنی عشرہ سجادیہ کی چھٹی مجلس ہے، اور آن لائن یہ پانچویں مجلس ہے اور آخری. کل سے یہ آن لائن کا سلسلہ نہیں ہوگا، شہادت کی تاریخیں گزر گئی ہیں. اس میں بعض مومنات اور مومنین کی خواہش پر میں نے اس کی اجازت دے دی تھی. تو بات یہ ہو رہی تھی، بلکہ پچھلے سال آخری مجلس میں جو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، آخری مجلس میں، اور یہ کہہ کہ یہ خود اپنی جگہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، آئندہ اس پہ بات کی جائے گی. تو خالی وہ حدیث، اس سے آج کی بات شروع کر کے جو تین چار پانچ دن سے ہمارا موضوع چل رہا، اس سے ربط ملایا جائے گا. لا دین لمن لا حیاء اللہ، یہ ایک حدیث تھی. اس کے بعد اس کی وضاحت کے لیے دو حدیثیں اور تھیں، یہ پچھلے سال کی آخری مجلس. لا دین اصول کافی جلد دوم کی حدیث ہے، مجالس کی برکت سے اتنا لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں حدیث کی سب سے معتبر و مستند کتاب الکافی، اس کی جلد دوم کی یہ حدیث ہے. اچھا، جملہ میری زبان پہ ایسا آ گیا کہ غلط فہمی پیدا نہ ہو، تو یہاں رک کے ایک ہی جملے کے ذریعے سے اس کی وضاحت. ہمارے یہاں حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں ساری حدیثیں بالکل معتبر ہیں، ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر کوئی عالم، مجتہد، مرجع، فقیہ، ریسرچ اسکالر یہ کہے کہ بھائی اب تو 1200 سال گزر گئے ہیں، حدیث کی ساری کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، چھان پھٹک کے ہم ایک نئی کتاب لکھتے ہیں جس میں صرف معتبر و مستند حدیثیں لکھی جائیں، تو یہ بھی ممکن نہیں۔ تو وہ جو ابھی میں نے کافی کے حوالے سے ایک جملہ کہا، تو اس میں میرا لفظ یہی تھا کہ باقی کتابوں کے مقابلے میں سب سے معتبر، لیکن یہ کہہ دینا کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں یہ ممکن نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کتاب کے علاوہ نئی کتاب بھی ایسی لکھنا ممکن نہیں۔ بس میں جملے کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، بات بہت پھیل جائے گی، آج کا موضوع آج مکمل کرنا ہے۔ صرف اس کی ایک وجہ یہ بتا دوں کہ جب تک اجتہاد کا دروازہ کھلا اور نئے مجتہد سامنے آتے رہیں گے، یعنی ایک نسل ختم ہوتی ہے دوسری نسل آتی، اس وقت تک یہ کام ناممکن ہے جو میں نے ابھی بیان کر دیا حدیث کے حوالے سے۔ اس جملے کو بھی نہیں دہرانا چاہتا کہ وقت بہت تیزی سے نکل جاتا۔ واپس آئیے، کافی ایز کمپیئر ٹو ادر بکس، یہ سب سے بہتر معتبر اور مستند کتاب۔ میں کیا ایک ادنا سا طالب علم، یہ ہمارے مجتہدین اور مراجع کا جملہ ہے اس کتاب کے بارے میں، تو خیر، لا دین لمن لا حیا اللہ، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین ہو ہی نہیں سکتا۔ لا دین دین نہیں ہے، وہ لا دین ہے، وہ بے دین ہے، وہ دین سے خارج ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے۔ یہ حدیث پچھلے سال کے عشرے کی آخری مجلس میں آئی تھی، اور پھر میں نے اس کی وضاحت کے لیے دو حدیثیں اور تلاوت کی تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ حیا کے بغیر دین نہیں ہے، لیکن یہ حیا نوجوان میں ہو تو زیادہ زیب دیتی ہے، زینت دیتی ہے، زیادہ مناسب ہوتی ہے، اور جب یہ حیا عورتوں سے بھی چلی جائے تو وہ آخری زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ دو حدیثیں، تین حدیثیں ہو گئیں پچھلے سال کی آخری مجلس کی۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے آج پہلے چھ دن کی یا پانچ دن کی محنتوں کو سمیٹا جا رہا، قرآن کریم نے جس آیت کو سورہ نساء کی سرنامہ کلام بیان کیا، اس میں قرآن نے دو چیزوں کو برابر قرار دیا، ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں قیامت میں پہلا سوال ہوگا، اور رشتہ دار۔ تو رشتہ دار اور اللہ کے بارے میں سوال، یہ دو کو برابر قرار دیا۔ اور میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے بارے میں سوال سے مطلب ہے نماز کے بارے میں۔ اب یہ جو دعویٰ میں نے کیا اس کے لیے بھی دلیلیں ہیں، وقت نہیں۔ چنانچہ بہت ہی مشہور ہمارے ہاں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اول ما سئل به العبد الصلاۃ، قیامت میں پہلا سوال جو ایک بندے سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلا سوال ہر ایک کو معلوم ہے، بہت ہی مشہور حدیثیں، لیکن اس کے ساتھ برابر سے جس چیز کو رکھا گیا، دونوں میں آخر ربط کیا، دونوں کی میچنگ کیسے بن رہی؟ حدیث ثقلین میں دو چیزوں کو رکھا گیا، بالکل اظہر من الشمس و ابین من الدہر، بالکل واضح کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے الگ نہیں۔ یہاں جو دو چیزیں ملائی گئی ان کے درمیان ربط کیا؟ بلکہ ہمارا اور آپ کا تجربہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ دو چیزیں ایک ساتھ نظر بھی نہیں آتی ہیں، اور یہ وہ خرابی ہے جس کو روایتوں میں بار بار بیان بھی کیا گیا، اور آخری زمانے کے حوالے سے دجال کی ایک تشریح یہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں تو یہ دو چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں کہ بھئی کیا میں جملہ کہہ کیا رہا ہوں۔ وہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں عام طور پہ وہ بد اخلاق ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، باقی حقوق الناس کی جانب سے لاپرواہ ہوتے ہیں، سب نہیں، لیکن ایک عام سا ایسا تاثر بن گیا جس کے نتیجے میں نماز نہ پڑھنے والے بعض اوقات نمازی کو تانا بھی یہی دیتے ہیں بات بہت لمبی ہوگی، پیغمبر کی حدیث، یا رسول اللہ یہ ہمارے محلے کی دو عورتوں میں سے آپ کسے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں؟ بات چل رہی ہے مسجد النبوی میں، تذکرہ ہو رہا، چھوٹا سا مدینہ ہے اس زمانے میں، تب وہ اس محلے کے کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ بھی ان کے ساتھ، آپ کسے بہتر سمجھتے ہیں؟ کون سی دو عورتیں؟ پتا چلا کہ اس محلے میں ایک ایسی عورت رہتی کہ اللہ رہے اس کی نماز، ایسی نمازی عورت کم از کم پیغمبر کے زمانے کے مدینے میں اس وقت تک نہیں تھی. پیغمبر کے زمانے کے مدینے میں نماز کا شوق بہت زیادہ، مگر یہ سب سے آگے نکل گئی. البتہ بہت ہی بد اخلاق، ذرا ذرا سی بات پہ پڑوسیوں سے لڑنے والی، خاندان سے کٹی ہوئی، نماز اور نماز کی فکر. اب میں کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ نماز کی توہین ہو یا موضوع بہت بڑھ گیا. اور اسی محلے میں ایک اور عورت بھی، وہ صرف واجب واجب نماز پڑھتی. کل کی مجلس کے شروع کا اصول، رسول اللہ کے زمانے میں خالی واجب واجب نماز پڑھنے والے کو بے نمازی سمجھا جاتا تھا. بھئی یہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے تو تم کو پڑھنا ہی ہے، یہ تو لازم ہے. جیسے آج اگر کوئی مسلمان خالی کلمہ پڑھے تو یہ کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جائے گا، کوئی عبادت نہیں سمجھی جائے گی. یا اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، بھئی یہ تو اسلام کا پہلا تقاضا، کلمہ تو پڑھنا ہی ہے، کلمے کے علاوہ بتاؤ کیا عبادت کر رہے. یہ سوال اس وقت واجب نماز اور واجب روزے والوں سے لوگ کرتے. آخری زمانے میں ایسا نہیں، رشید حجری نے کچھ سوچ کے وہ جملہ کہا تھا، آج تو خالی واجب نماز پڑھ لے بہت بڑا جہاد ہے اور بہت زیادہ اجر ہے. نماز کل کی مجلس بہت جلدی میں ختم کرنا پڑی تھی، تو جو میں نے نماز کی اپنے الفاظ میں ایک تشریح کرنا چاہی تھی، اس کا نتیجہ بھی نکالنا، تو صرف وقت پورا ہو گیا تو جلدی سے نماز کے سلام پہ میں پہنچ گیا. ابھی نتیجہ تو نماز، رسول اللہ کے زمانے میں 17 رکعت نماز پڑھنے والے کو لوگ نمازی سمجھتے ہی نہیں. تو یہ ایک عورت ہے، لیکن ویسے بڑی خوش اخلاق ہے، ہر ایک کی پریشانی میں کام آنے والی، ہر ایک سے تعلقات، ہر ایک سے مطلب نامحرم مرد نہیں، تعلقات کو بنا کے رکھنے والی. عورت کی جو سب سے بڑی خوبی مانی گئی، خاندان کو جوڑ کے رکھنے والی ہے. خاندان کو توڑنا بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خاندان کو جوڑنا بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اب یہ بات کل سے شروع ہوگی، آج نہیں، لیکن اختلاف ہو گیا لوگوں میں کہ پہلی عورت جو اتنی نماز پڑھتی ہے وہ بہتر ہے، یا دوسری عورت جو بس اتنی کم نماز پڑھتی ہے کہ آج کے زمانے میں کارنامہ ہو، اس زمانے میں وہ بے نمازی. پیغمبر نے جو جواب دیا وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا. ملا احمد نراقی معراج السعادہ میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتاؤ تم لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا. یا رسول اللہ اس سے ہماری عقل کا کیا تعلق؟ کہا کہ مقابلہ اس طرح نہیں ہوتا، ایک جنتی اور ایک جہنمی کا تم موازنہ کر رہے ہو. دو جنتی ہو تو یہ پوچھا جا سکتا ہے ان میں بہتر کون ہے. بہتر کا لفظ وہاں پہ آتا ہے جب دونوں ٹھیک ہو، دونوں میں سے زیادہ اچھا کون سا. لیکن اگر ایک طرف جنتی ہے ایک طرف جہنمی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ بہتر کون ہے، یہ خود خلاف عقل ہے. اب مجمع چونکا، آپ نہیں چونکے، وہ مجمع چونکا، اس کے لیے نئی بات تھی. یا رسول اللہ اس میں جہنمی کون ہے؟ کہا جو اپنی کثرت نماز پر اتنا غرور کرتی ہے کہ نہ اس کا اخلاق صحیح ہے، نہ اس کا خاندان سے کوئی تعلق رہا، نہ پڑوسیوں کا حق ادا کرے. تو اب اس قسم کی روایتیں ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے زمانے کی ہے، پیغمبر سے پہلے کی بھی ہے. داؤد نبی پہ جو وحی آئی، اب کتنی روایتیں میں پڑھوں تو موضوع میرا کہاں سے کہاں چلا جائے گا، اور بچہ بھی مجھے نظر آ گیا. خیر، تو وہ تو اب دیکھیں کہ آگے کہاں موقع ملتا. نماز جہاں زیادہ ہوگی، لوگوں سے تعلقات، لوگوں کے حقوق، بلکہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایک محاورہ چلتا ہے، جو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں وہ حقوق الناس میں کمزور ہیں، جو حقوق الناس میں بہت آگے وہ حقوق اللہ میں کمزور ہوتے ہیں. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کا کام کر رہے ہیں. ان کی دلیل سنیے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی مومنوں کو ضرورت ہے. یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے ماہانہ وظیفے مقرر کر دیے، غریبوں کی مدد کر دی. تو میں اس موضوع کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے دونوں کو برابر قرار دیا. عام زندگی کا تجربہ ہے کہ برابر تو چھوڑو، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کنٹراڈکشن ہے. جہاں پہ نماز آتی ہے وہاں حقوق الناس میں کمزوری آ جاتی ہے، جہاں حقوق الناس میں آدمی بہت آگے ہوتا ہے سوشل ورکرز، وہ حقوق اللہ میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں. دیکھنے سے ہی نظر آ جاتا، زیادہ تر لوگوں کی مدد کے ادارے چلانے والے داڑھی شیو کرتے ہوں گے، عورتیں بے حجاب نکلتی ہوں گی جو واقعا دوسروں کی مدد بھی کر رہی ہیں. لیکن قرآن، بات قرآن کی ہے، قرآن نے دونوں کو کیوں جمع کیا؟ ان دونوں میں کیا ایسا ربط اور رشتہ کہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے بلکہ قیامت میں پہلا جواب اس کا دینا. لیکن پہلے اس بات کو واضح کرنے سے پہلے کل کی بات مکمل کی جائے، تو پہلی چیز نماز، جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کہا، نماز اتنی مزیدار عبادت، اور نماز کے پڑھنے سے ایسا لطف آتا. شاید کبھی آپ کو یہ تجربہ شب قدر میں ہوا ہو، عام نمازوں میں شاید نہ ہوا ہو، شب قدر میں ہوا ہو کہ رات بھر کے اعمال کے بعد سارا بدن دکھ رہا، گھٹنے ٹوٹ رہے ہیں، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی، بدن بستر کا تقاضا کر رہا ہے، پورا جسم تھکن میں ہے، لیکن ایک عجیب خوشی حاصل ہو رہی، ایک عجیب مسرت، ایک عجیب اطمینان، ایک عجیب روحانی مزہ. شب قدر کے اعمال جب مکمل ہوتے ہیں تب آپ کو اس کی تھوڑی جھلک نظر آ سکتی ہے. لیکن سمجھدار کے لیے ہر نماز ایسی ہی چیز. اب یہاں پہ وہ بچے کی خواہش، بہت جلدی یہ واقعہ پڑھوں گا کیونکہ اتنی دفعہ پڑھا کہ مجمع مجھ سے پہلے یہ واقعہ شروع کر کے ختم کر دے گا. آج بھی اگر آپ جائیے تو نجف اشرف میں مولا کے پائیں تھی، ایک قبر علامہ ہلی کی ہے اور ایک قبر مقدس سے اردبیلی کی ہے. کیا رتبہ ملا ان دونوں کہ دفن کے بعد قیامت تک جس وادی و سلام میں دفن ہونے والا ہر عذاب، ہر حساب، ہر کتاب سے محفوظ ہے، اس وادی و سلام کا جو مرکز ہے وہاں پہ یہ دفن مولا کے پائیں تھی، ایک طرف علامہ ہلی، ایک طرف مقدس سے اردبیلی. ہاں یہ بھی جملہ عرض کر دوں کیونکہ یہ جملہ بھی آخری چار تقاریر کے ایک موضوع میں آئے گا. خواتین نہیں، نہ وہ علامہ ہلی کی قبر کی زیارت کر سکتی ہیں، نہ مقدس اردبیلی کی. یہ قبریں جہاں پہ ہیں وہاں خواتین نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے کہ عورت کا حجاب اور عورت کا مکس گیدرنگ سے الگ ہونا وہ اسلام کی نگاہ میں اتنا اہم ہے. بس اتنی سی بات، باقی بعد میں. مقدس اردبیلی، اب مردوں میں سے کہ آپ کتنی دفعہ گئے، ان کا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بار. اچھا یہ واقعہ جس حدیث سے شروع ہو رہا یہ تو شاید آج کی تقریر میں میرا موضوع بنے گی، تو یہ واقعہ بالکل غیر متعلق بھی نہیں. خواب میں دیکھا اور ایک ایسا منظر دیکھا جس کے بعد یہ خواب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول نظر آئے، اور اللہ کے رسول جس خواب میں آئیں گے وہ سچا خواب. خیر خالی رسول نہیں ہے، موسیٰ بھی ہے. موسیٰ بہرحال اللہ کے جلیل القدر، اولو العزم، صاحب کتاب، صاحب شریعت انبیاء میں سے ایک. اور یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے، تو بنی اسرائیل تو موسیٰ ہے نا، میری قوم کے انبیاء اور آپ کی امت کے علماء. جب دو سال پہلے یہ واقعہ میں نے یہاں 18ویں دفعہ پڑھا تھا، آج 19ویں دفعہ، جب دو سال پہلے پڑھا تھا تو ایک لفظ میں نے اور کہا تھا، ہمارے پاس دو حدیثیں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، افضل، وہ عام عالم نہیں، اس سے مراد معصوم ہے، اور ایک ہے کام بھی ان جیسے، اس سے مراد یہ ہمارے وہ علماء مراجع مجتہدین جن کو برا بلا کہنا، یوٹیوب کے کلپ، واٹس اپ کے میسیجز بھرے پڑے، موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ آخر میری قوم کا نبی اور آپ کی امت کا عالم وہ کون عالم ہے، ایسا کون سا عالم ہے؟ کوئی ایک، اب وہ اعتراض نہیں کر رہے، تعارف چاہتے ہیں، پیغمبر نے ہاتھ سے اشارہ کیا مقدس کی جانب کی، ان میں سے ایک تو یہ اللہ کا رسول، اور یہی مقدس ہیں جنہیں مولا نے ڈانٹ کے بھیجا، ڈانٹ کے، جب یہ مرجے بن چکے تھے تب، ایسا نہیں ہے کہ ابھی طالب علم ہے یا عام عالم ہے، جب مرجے بن چکے تھے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کوئی بچہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ واقعہ بھی سنا دیجئے، لیکن ڈانٹ کے بھیجا، یہ کیا ہے کہ ہمیشہ میرے پاس آ کے سوال کرتے ہو؟ میرا بیٹا تمہارے زمانے کا امام ہے، اس کے بعد بھی تمہیں جانا، امام زمانہ کے پاس مقدس کو بھیجوایا اور ڈانٹ کے بھیجوایا، بہت مشہور واقعہ، تفصیلی واقعہ، لیکن مجلس کا انداز نہ بدل جائے، چھوڑتا ہوں تو یہ مقدس، اتنے بڑے عالم، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری حدیث جن کے بارے میں، ان میں سے کیے بھی، موسیٰ نے کہا کہ یا سردار انبیاء آپ کی بات پہ یقین تو ہے، لیکن جا کے ذرا امتحان لے لوں، ابراہیم نے بھی تو یہ کہا تھا، اے خدا مجھے یقین ہے کہ تو مردے کو زندہ کرتا، لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، چار پرندے اور چار کا گوشت ملایا، خیر، تو آپ کو شاید معلوم نہ ہو، پاکستان میں آج کل فوڈ اتھارٹی پنجاب میں بہت ایکٹیو، ملاوٹ کی چیزیں پکڑی جا رہی ہیں، ملاوٹ کا گوشت پکڑا گیا تو اس نے دلیل میں ابراہیم کا واقعہ پیش کیا، انہوں نے بھی تو چار پرندے کاٹ کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا تھا، خیر، تو اب وہ تو پھر ایک الگ بات ہو جائے گی، عام زندگی میں مذاق ہے، کورٹ کے اندر یہ سیریس اسٹیٹمنٹ تھا، تو ابراہیم کا اشارہ اس لیے کیا کہ وہ تو قرآن کہہ رہا، یقین ہے ابراہیم کو، اگر یقین نہ ہو اللہ پہ تو کس کو ہوگا، لیکن لے یطمئن قلبی، موسیٰ نے کہا ذرا امتحان لے لو، پیغمبر نے کہا جاؤ لے لو امتحان، وہ آئے، اب امتحان لینے سے پہلے تعارف، کہا کہ تو ہے کون، ذرا تعارف، تو پیغمبر نے تعارف نہیں کرایا، یہ موسیٰ کی امت کے عالم تو ہے نہیں کہ موسیٰ پہچانے، کہا کہ میں احمد، میرے باپ کا نام محمد، اردبیل میں پیدا ہوا، نجف میں تعلیم حاصل کی، کربلا میں میرا قیام ہے، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، یہ میرا کام، موسیٰ نے حیران ہو کر کیا کہا تھا، یہ 19ویں دفعہ کے بعد بھی اگر مجھے مجمع کو سمجھانا پڑے بات، موسیٰ نے کیا کہا تھا، کہا کہ عجیب بات، سردار انبیاء کہہ رہے ہیں تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، اور ایک ایسا جواب دے رہا جو ایک بچہ بھی نہیں دیتا، میں نے ایک بات پوچھی تیرا نام کیا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ دو سال پہلے میں نے مولا کی حدیث بھی پڑھ دی تھی، خیر الکلام ما قل وما دل، بہترین کلام وہ ہے کہ لمبا نہ ہو، مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ ہو، اور تو نے اتنا لمبا کلام کر دیا، بھائی پوچھا تیرا نام کیا، میرا نام احمد ہے، ختم بات، کہا کہ یا نبی خدا پہلے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، سورہ طہٰ میں یہ جو ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھا جب یہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے شادی کے فوراً بعد، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، رات کو اندھیرا ہو گیا، بیوی نے کہا روشنی چاہیے، تو بیوی تو بہرحال نبی کی بھی ہو، روشنی چاہیے، اب یہ روشنی کی تلاش میں نکلے، جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی، وہاں پہنچے تو اللہ نے کلام کیا اور سوال یہاں سے شروع کیا، وما تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا، قالا ہیا عصایا اتوقع علی واہش بہا علی غنمی ولیا فیا معارب اخرى، آپ نے کہا تھا خداوندہ یہ میرا عصا، خدا نے پوچھا کیا ہے تیرے ہاتھ میں، آپ نے کہا عصا ہے، لیکن رکے نہیں، کہا کہ یہ عصا اس کو زمین میں گاڑ کے اس کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، अपनी भेड़ बकरियों को इसकी मदद से जमा करता हूं। वह लिया फिया और मेरे लिए इस अजा में महारे बोखरा और भी बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह एक बात पूछ रहा है, तेरे हाथ में क्या? और आपने कह दिया ही आसाया, ये मेरा असा। बात पूरी हो गई, जवाब हो गया। ये बिना वजह जो आपने बात को इतना लंबा किया, सहारा भी लगाता हूं, भेड़ बकरियां भी जमा करता हूं और बहुत सारे फायदे। मूसा ने कहा कि तेरे नबी ने ये कहा था कि तू मेरी उम्मत के अंबिया की माने और तूने ऐसा सवाल कर दिया। ये मैंने बेमकसद नहीं कहा, ये बात को लंबा मैंने क्यों किया, इसलिए कि मेरी जिंदगी में पहला मौका था कि मुझे अल्लाह से बराह रास्त बात का मौका मिल रहा था। मेरा दिल चाह रहा था जितनी लंबी बात हो, जितनी लंबी बात हो, जितनी लंबी बात हो, मैं तो इसका मजा ले रहा हूं, ये अल्लाह से बात कर रहा हूं। अहमद अर्दबेली, मुकद्दस अर्दबेली ने कहा तो आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मुझे भी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी नबी खुदा से बात का मौका मिल रहा है, दिल चाहता है बात जितनी लंबी होती चली जाए। वो नबी
मोहम्मद,
वो नबी खुदा से बात जाए, मुकद्दस अर्दबेली जैसा मर्जे जो बराह रास्त मौला से जाके मसले पूछता, जो बराह रास्त इमाम जमाना से जाके सवालात का जवाब लेता है, वो अजीम मर्जे कहता है कि जब बात खुदा के नुमाइंदे से हो रही है, दिल चाहता है बात को आगे बढ़ाओ, और अगर किसी की बात खुद अल्लाह से बराह रास्त हो रही हो, ये आपकी नमाज, ये जो आप नमाज पढ़ते हैं ना, ये आपकी बराह रास्त अल्लाह से बात हो रही है, यकीन करेंगे इस बात पे तो मजा आएगा। और अगर बोझ समझेंगे, अगर एक सजा समझेंगे, अगर जबरदस्ती पढ़ेंगे नमाज, तो दिल चाहेगा जितने जल्दी खत्म हो जाए। अल्लाह से आप बात कर रहे हैं तभी वो मशहूर हदीस है जिसे दोहराने का वक्त नहीं, जिसका खुलासा यह है कि जब तुम्हारी कोई हाजत कहीं पूरी ना होती हो तो आओ अपनी नमाज के कुनूत में बराह रास्त अल्लाह से वो चीज मांगो जो कि तुम्हारी अल्लाह से बातचीत हो रही है। तो ये जो नमाज है, यह इसका मजा, यह इसका फायदा, यह आपकी बराह रास्त अल्लाह से बात है। और इसके साथ अल्लाह ने नमाज के अंदर यह खसूसियत रख दी कि इन सलात तन्हा अनिल फाशा, यह बेहयाई के कामों से इंसान को रोकती है। ला दीना लेमन ला हया अला, जिसके पास हया नहीं उसके पास दीन नहीं है। तो यह नमाज है जो हया लेके आती है, बेहयाई से मोमिन को रोकती है, यानी यह नमाज है जो दीन को ले आती है, बेदीनी से मोमिन को बचाती है। मगर नमाज के इतने फजाइल तो आप सुनते रहते, बल्कि मुझे यकीन सा कि अगर इस 12 बरस के बच्चे को बिठा दिया जाए तो इतनी बातें तो वो भी कह देता, मगर अहम तरीन बात यह कि इसके बिल्कुल बराबर एक दूसरी चीज भी है जो बेहयाई के कामों से इतना ही रोकती है, और उसका नाम है सिला रहमी। सिला रहमी, देखिए बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं, ये जो बार बार आप 4 दिन से तो मेरा ही बयान सुन रहे हैं, और एक मोमिन ने अपनी आईडी बयान किए बगैर पर्चा भिजवा भी दिया कि मौलाना कब तक आप भाषण देते रहेंगे, एक ही जगह पे अटके खड़े हैं आप। एक जगह पे नहीं अटका खड़ा हूं, रोजाना अलग बात है, लेकिन बहरहाल सिला रहमी क्या? दौलत, पैसा, खर्चा नहीं शामिल है सिला रहमी में। याद रखिए, जो वाजिब सिला रहमी है उसके अंदर पैसे खर्च करना शामिल नहीं है, सिवाय औलाद के, औलाद का जो जरूरी खर्चा। लेकिन अगर आप ये समझें कि 4 दिन से आपको ये भाषण दिया जा रहा है, उनका लफ्ज मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा लफ्ज सवाल पसंद नहीं आया, लफ्ज पसंद आ गया, मैंने कहा वो दोहरा दो, तो ये भाषण का मतलब ये नहीं है कि खाला को आपको कुछ पैसे देना है, चचा को आपको कुछ पैसे देना है। तो बहुत से लोग मदद करते हैं, वो गलत है, नहीं वो फिर ठहर जाइए एक दिन, ये इंटरनेट और मल्टीमीडिया के मजलिसें बंद हो तो उसको वाजे करूंगा। लेकिन असल सिला रहमी है ताल्लुकात बरकरार रखना, दुआ सलाम करना, खुशी और गमी में शरीक होना, इसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो लोग बाज औकात घबरा भी जाते हैं। तो ये जो सिला रहमी, ये ताल्लुकात एक बरकरार रहे, ये بے حیائی کا دوسرا علاج ہے. یہی وجہ کہ ایک طرف, ابھی میں آ رہا ہوں اصل موضوع پر, ایک طرف قرآن کی آیت میں نماز اور صلہ رحمی کو برابر قرار دیا, کیونکہ یہ دوا کے دو نسخے, دونوں ملیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. بعض اوقات ڈاکٹر تین چار دوا ایک ساتھ لکھتا ہے, کہ یہ سب استعمال کرنا تب تمہاری بیماری کا خاتمہ ہوگا. دوسری جانب وہ حدیث پڑھنا نہیں ہے, بہت مختصر, کہ اللہ کو دو قدم دو قطرے دو گھونٹ بہت پسند ہے. یہ مقدس سرد بیلی کا واقعہ میں نے 18 دفعہ پہلے پڑھا اس ممبر پہ, گن کے آیا تھا, ایسے نہیں آج 19واں تھا. اور یہ حدیث شاید 50 دفعہ پڑھ چکا ہوں, آج 51 بھی, لیکن کہاں پڑھ رہا ہوں حدیث, صرف ایک لفظ, دو قدم دو قطرے دو اور دو گھونٹ. قدم کون سے؟ کہا کہ اللہ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ دو چیزیں پسند, بلکہ یہ تو حدیث اس وقت آئی جب ایک بار تھک کر لوگوں نے پیغمبر سے ایک شکایت کی, یا رسول اللہ جب دیکھیے جب دیکھیے جب دیکھیے آپ دنیا کی برائی کرتے رہتے. مولا نے تو کہہ دیا کہ دنیا کو میں نے 3 طلاقیں دے دی, اے دنیا جا کسی خیر کو دھوکا دے اور بہکا. دنیا نے رسول پر بھی اپنا جال تو پھینکا تھا. جب اللہ کے رسول سفر معراج پہ گئے تھے تو براق سواری کے آنے کے فوراً بعد کیا ہوا تھا؟ براق ابھی چلا اور ایک عورت آ کے اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی, گاڑی روکو. بہت مشہور روایت, بہت دلچسپ روایت, دونوں چیزیں مشہور بھی ہے دلچسپ بھی ہے. عورت راستہ روک کے کھڑی ہو گئی گاڑی کا, براق اس سواری کا نام, اور پیغمبر نے جبرائیل سے کہا کہ مت روکنا سواری, آگے بڑھا کے چلے جاؤ. جیسے ہمارے ملکوں میں آج کل ایک قسم کے واقعات ہیں کہ منع کیا جاتا, تو خیر آگے بڑھا کے چلے جاؤ. سواری آگے بڑھی, جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ عورت تھی کون؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم, کہا تم بتاؤ, کہا یہ دنیا تھی اور اتنی خوبصورت عورت بن کے آئی تھی تاکہ وہ آپ کو اپنی جانب متوجہ کرے. اگر آپ اپنی سواری روک لیتے تو آپ پر تو اس دنیا کا کوئی اثر نہ ہوتا, آپ کا کلمہ پڑھنے والے ایک تہائی, دنیا کی پوجا کرنے والے, دنیا کی پرستش کرنے والے دنیا پرست بن جاتے. یہ جملہ جو ہمارا موضوع اختتام کو جائے گا, صلہ رحم میں تربیت اولاد وہاں پہ کام آئے گا. باپ کی غلطی چاہے گناہ کی حد تک نہ ہو اولاد پہ اثرات لے کے آتی ہے, لیکن یہ تو آنے والی مجلس کا اشتہار ہوا, ابھی سن لیجیے. پیغمبر تک کو نہ چھوڑا اس دنیا نے, مولا تک کے پاس. اچھا مولا نے کس دن کہا تھا کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی؟ حدیث تو بہت مشہور, ذرا بتائیے یہ حدیث کب کی ہے, کب مولا نے یہ جملہ کہا؟ ویسے ہی کہا گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ نہیں, باغ فدق میں کام کر رہے. باغ فدق پیغمبر کے زمانے میں تو مولا کے کنٹرول میں تھا, اور تب ایک عورت اسی انداز سے آئی جیسے ابھی آپ نے پیغمبر کا واقعہ سنا, اور مولا نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا جا کسی غیر کو بہکا, علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا. وہاں بھی دنیا خوبصورت عورت بن کے آئی تھی. اچھا اب ایک بات اور بتا دوں اگر چیز کی ضرورت نہیں, اور یہ والا واقعہ کہ مولا کو باغ فدق میں دنیا نے خوبصورت عورت بن کے بہکانا چاہا, یہ آقا حسین نے اس خط میں لکھا جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے بھیجوایا. بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں اتنی مختصر پڑھی جاتی ہیں, اتنی مختصر کہ یہ بیک گراؤنڈ کانٹیکس اور جو دلچسپ چیز ہے, یہ لوگ زندگی بھر 3 طلاقوں والا مولا کا جملہ سننے والوں کو بھی یہ تفصیل نہیں پتا, لیکن میں آج کچھ زیادہ تفصیل میں چلا گیا, واپس آتا ہوں. تو یہ دنیا, یا رسول اللہ اتنی برائی, ہر جگہ برائی, دنیا بری, دنیا خراب, دنیا سے دور بھاگو, دنیا کسی اور کو جا کے دھوکہ دو, کچھ پسند بھی ہے؟ کہا کہ ہاں دو قدم, تمہاری دنیا میں مجھے دو قدم بہت پسند, دو اسٹیپس یا رسول اللہ. کون سے؟ نمبر ایک, نماز کے لیے مصلی کی جانے پڑتا ہوا قدم, اور صلہ رحمی کے لیے رشتہ دار کے گھر کی جانے پڑتا ہوا قدم. برابر کر دیا, برابر. کہ اللہ کے گھر جانا نماز اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. ابھی ابھی آدھی مجلس تو میں نے اس واقعے کے اندر ضائع کر دی تو نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال کچھ زیادہ وقت لگ گیا کہ نماز اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم, صلہ رحمی بھائی خالہ پھوپھی چچا کزن اولاد ان کی جانے پڑھتے ہوئے قدم دونوں برابر, دونوں کا رتبہ یہاں برابر کیا. کیوں کہ یہ دونوں وہ چیزیں جو انسان کو بے حیائی کے کام سے بچاتی ہے. ایک جملہ میں کہہ دوں, ان دونوں کے بیچ کی ایک تیسری چیز صرف اشارہ کروں گا کیونکہ وہ تو میری زندگی بھر کی محنتیں, صرف اشارہ. لیکن پہلے تو یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں, آج کی بدترین خرابیوں میں سے ایک جو میں اکثر مجلس میں پڑھتا رہتا ہوں, فیس بک اور واٹس اپ. لوگوں نے سوال کیا, ابھی کراچی میں مجلس پڑھ کے آیا, وہاں بھی ایسے ہی سوال آئے تحریری صورت میں, اور میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ بہرحال یہ بری ہی بری ہے, اول سے آخر تک اس میں خرابی ہی خرابی ہے فیس بک میں اور واٹس اپ میں. میں نے کہا نہیں, وہ تو جب قرآن شراب کے لیے کہتا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوا, چوتھے امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعہ یہ دو کام کبھی نہ کرنا, ہمیں دربار یزید میں اپنا قیدی بنا ہوا گھر یاد آ جاتا ہے, وہ جو دو باتیں وہاں تھی وہ قرآن کی آیت ہے. لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوا, کہہ دو کہ اس کے اندر بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے, تو جب فائدہ بھی ہے تو اللہ نے حرام کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ اصول یہ, وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, گناہ زیادہ بڑا ہے فائدہ کم ہے. لیکن ہے فیس بک اور واٹس اپ کا اور اس سے متعلقہ اور جتنی چیزیں, ایک فائدہ تو ایسا کہ واقعا میرا اپنا دل بھی خوش ہو جاتا, اور میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں, دل چاہتا ہے کہ میں بھی عادی بنوں. اور وہ یہ دو چیزیں, یا دو نہیں ٹویٹر اور بھی جتنا سوشل نیٹورک, ایک چیز تو اس کی ماننا پڑے گی, اس نے ہمارے خاندانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا. ایسے ایسے رشتہ داروں سے آدمی کانٹیکٹ میں آ گیا, وہ ایک الگ بات کہ پھر بے پردہ عورتوں کی تصویریں آ رہی ہیں, یہاں سے بے پردہ عورتوں کی تصویریں جا رہی ہیں, لیکن بنیادی اعتبار سے ایک فائدہ ہوا, گرچہ وہ فائدہ بھی ذرا عجیب لگتا. عجیب کن معنوں میں؟ کہ فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا واٹس اپ پر کوئی آپ کا رشتہ دار اگر ناروے میں, اب آپ اس سے بھی دعا سلام کرتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کر سکتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی کینیڈا کے انتہائی شمالی علاقوں میں جہاں سوائے برفانی ریچھ کے کوئی نہیں ہوتا, اس سے بھی آپ کانٹیکٹ. اور اگر آپ انٹارکٹکا میں جہاں سوائے پینگوئن کے کوئی نہیں جاتا, وہاں بھی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کسی سائنسی مہم پہ پہنچا ہوا ہے, آپ اس سے رابطے میں رہتے ہیں, اور وہ بھی آپ سے رابطے میں رہتا. ہر منٹ تو اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہوتا رہتا, آپ گھر سے نکلے تو اسٹیٹس اپ ڈیٹ, آپ گاڑی میں بیٹھے تو اسٹیٹس اپ ڈیٹ, آپ بیچ کے ریسٹورانٹ میں رکے تو اسٹیٹس اپ ڈیٹ, آپ اس کے واش روم میں گئے تو اسٹیٹس اپ ڈیٹ, ہر لمحے. یہ دیکھیں میری فیلڈ نہیں, نہ میں نے کبھی یہ استعمال کیا, سنی سنائی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا. نتیجہ کیا؟ ایسے ایسے رشتہ دار. لیکن انگریزی کا ایک محاورہ ہے جو غلط پڑھ رہا ہوں کیونکہ میری انگریزی غلط, بہت قریب یٹ سو فار, پھر بھی اتنا دور, بہت قریب. ایسے ایسے رشتہ داروں سے آپ رابطے میں آ گئے. اب وہ خواتین کی بےہودہ تصاویر, وہ تو وہی ہے کہ شیطان ہمیشہ اور اچھے کام میں سے برا کام پیدا کرتا, لیکن بنیادی اعتبار سے صلہ رحم کے لیے مفید ترین چیزوں میں سے ایک, جو پیغمبر نے کہا تمہاری دنیا میں اگر مجھے کچھ پسند آیا تو یہ پسند آیا, مگر فیس بک اور واٹس اپ کچھ پسند آیا تو یہ پسند آیا. ہاں یہ کبھی بڑا عجیب لگتا کہ میں گیا کسی مومن کے یہاں یا اپنے رشتہ دار کے یہاں, یہ اکثر دیکھا, چھ سات گھر والے سب آ کے بیٹھے ہوئے, سب ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا اسمارٹ فون، بات کوئی کسی سے نہیں کر رہا، سب لگے ہوئے اسمارٹ فون پہ، کس سے؟ وہ ناروے والے سے بات ہو رہی، وہ کس سے؟ وہ میسج اس کو دیا جا رہا ہے جو کینیڈا میں، بھائی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے ذرا اس سے بھی تو دو جملے بات کر لو، ذرا اس کی بھی تو خیریت دریافت کر لو، یہ ٹھیک ہے کہ سامنے والا بھول گئے، دور والا یاد ہے، لیکن بہرحال اب اسی کو ذرا سا ماڈیفائی کر کے اسلام کے حکم پہ عمل ہو سکتا ہے، مگر یہ میں نے کہا نا یہ ایک ضمنی بات آ گئی، کل سے یہ بات شروع ہوگی جب میں اس انٹرنیٹ اور ملٹی میڈیا کے پریشر سے باہر نکلوں گا۔ آج ایک بیچ میں ایک عجیب بات یاد آ گئی، اور پھر معذرت کر لوں، مثال میں دوں گا بھونڈی، مجھے خود اندازہ ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کی گھڑی ذرا سا فاسٹ چلتی ہے، مثال بھونڈی ہوگی لیکن بہت توجہ سے سنی۔ دو چیزیں ایسی جو بے حیائی سے بچاتی ہیں، کون سی چیز بے حیائی؟ کہ لا دین لمن لا حیا، جہاں پہ بے حیائی آ جائے وہاں سے دین جاتا، یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، جب بے حیائی آتی ہے تو وہاں سے دین اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن ان دو کے بیچ میں ایک تیسری چیز بھی، اور وہ ہے حج۔ حج اور حج کے بے شمار فائدوں میں ایک فائدہ یہ بتایا گیا، چنانچہ حج اتنا پاکیزہ ماحول بنا دیتا کہ بعض لوگ اسے بطور دلیل استعمال کرتے بے پردگی کے لیے۔ دیکھیے خانہ کعبہ کے طواف میں بھی تو مرد اور عورتیں ساتھ، خالی لفظ ساتھ نہیں ہے، جنہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا کیسے بدن سے بدن ٹکرا رہے ہیں، کیسے، لیکن آدمی کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرے برابر کون ہے، میرے برابر سے کون گزرا، یا عورت کو نہ پتا چلے، ایک آدھ تو اللہ کی جنت میں بھی شیطان آ جاتا ہے، یہ محاورتن کہہ رہا ہوں، اس جنت میں نہیں تھا لیکن محاورتن، لیکن ایسا واقعا ایک ایسا پاکیزہ ماحول حج میں ہوتا، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ حج اور حج کے حوالے سے ایک ایسا جملہ جس پر مجھے پوری مجلس پڑھنا تھی لیکن اب وقت نہیں رہا، وہ یہ کہ حج کے سب سے زیادہ واقعات چوتھے امام کے، ہر امام نے حج کیا، 20-20 حج، 25-25 حج، 30-30 حج، سب سے زیادہ واقعات چوتھے امام کے، ایک بات، اور حج کی اصل معنویت، اس کا فلسفہ، اس کا مقصد، کیسا حج ہونا چاہیے، سب سے مشہور روایت چوتھے امام کی۔ ایک آدمی حج کر کے آیا، شبلی اس کا نام ہے، وہ شبلی نہیں جو صوفیہ کے سلسلے میں حج کر کے آیا، اور کس طرح امام نے اس کے حج کو غلط قرار دیا، بہت مشہور، اگر آپ میں سے کوئی حج پہ نہیں گیا تو وہ میری بات نہیں سمجھ رہا، جو حج پر گیا اس کو معلوم، آج کل یہ حدیث ہر حاجی کو دی جاتی ہے، امام نے کہا حج پر گئے تو وہ احرام پہنا، مولا وہ بھلا کیسے نہ پہنو، سب سے پہلا کام تو یہی کیا تھا، غسل کر کے بدن کے عام کپڑے اتار کے سفید چادریں پہنی، تو کہا کیا اس وقت دل میں یہ خیال تھا کہ گناہوں کا لباس اتار کے تقوی کی چادر پہن رہا ہوں، تو مولا یہ خیال ذہن میں کہا، امام کا جواب کیا، سمجھو تم نے احرام پہنا ہی نہیں احرام، تم نے شیطان کو کنکر مارے تھے، ہاں مولا مارے تھے، وہ تو اتنا کہہ کے رہ گئے، ہمیں اور آپ کو پتا سب سے زیادہ جوش جو حاجیوں میں آتا وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے نہیں آتا، شیطان کو دیکھ کے آتا، طواف میں اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنا کنکر مارنے میں توجہ ہوتی ہے، جوش میں بھرے ہوئے لوگ، کنکر تو کنکر، جوتے اور چپلے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے چڑھ جاتے ہیں کہ اس کو مارنا ہے، امام نے کہا لے کے، جب کنکر مار رہے تھے تو کیا اپنے اندر کے شیطان کو بھی کنکر مار رہے تھے، تو مولا ادھر تو ذہن تھا ہی نہیں، کہا سمجھو تم نے شیطان کو کنکر مارے ہی نہیں، یہ نہیں کہا تمہارا عمل غلط ہو گیا، ثواب کم ہو گیا، مارے ہی نہیں کنکر، اگلے سال دوبارہ آج پر جاؤ۔ تو یہ تو حدیث آج کل بہت مشہور ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ ہر معصوم نے حج کیا ہے، اور حج نہیں بے شمار حج کیے، حج کے حوالے سے سب سے زیادہ روایتیں، سب سے زیادہ واقعات، اور حج کے فلسفے اور حکمت کو سب سے زیادہ امام نے واضح کیا۔ اب اس جملے کی مزید وضاحت کرتا ہوں، ایک جملہ بیچ کا سن لی، امام بھائی جب سواری آپ چلاتے ہیں نا کوئی گاڑی، तो गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर भी होता है, ब्रेक भी होता है। भोंडी मिसालें दे रहा हूं, एक्सीलेटर को भी इस्तेमाल करना है, ब्रेक को भी इस्तेमाल करना। बगैर ब्रेक की गाड़ी नहीं चलेगी सिवाय कराची की मिनी बसों के। वैसे बगैर ब्रेक की गाड़ी नहीं चलती, बल्कि शायद ब्रेक को ज्यादा बेहतर होना चाहिए बाकी पुर्जों के मुकाबले में। ये बहुत मैंने एहतियात वाली तमीज बांधी। जानवर जब आप चलाते हैं तो बहरहाल हाथ में कोड़ा भी होना चाहिए। यह वो कोड़ा है जिससे जानवर को कंट्रोल किया जाता। इसको यह नहीं कहा जाएगा जानवर पे जुल्म हो रहा। तो अब इमाम मुख्तलिफ जानवर इमाम के घर में होते थे, घोड़ा भी होता था, ऊंट भी होता था, सवारी भी होती थी। एक नाका या कोड़ा ऐसा जिसको एक नाका ऐसा है जिसको इमाम ने जिंदगी में कभी कोड़ा हल्का सा टच भी नहीं किया, क्योंकि आप फौरन कहेंगे तो क्या दूसरे जानवरों को कोड़े मारे जाते थे? उस तरह से नहीं, जैसे ली मार्केट में वो गधे गाड़ी वाले गधे को मारते हैं, उस तरह से नहीं। लेकिन जो ब्रेक का काम है ना, इतना कोड़ा नाके के लिए जरूरी। खाली नाका नहीं, इस बच्चे के लिए भी जरूरी है अगर इसकी सही तरबियत करना। उस खातून के लिए भी जरूरी है जो अपने घर के निजाम को तोड़ रही है। उतना नहीं जो ली मार्केट के गधे बेचारे मार खा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मेहरबानी। भाई यही तो खराबी है। लोग कहते हैं मौलाना आपकी तकरीर में अजाब बहुत होता है, अल्लाह के यहां तो रहमत ही रहमत है। नहीं, दोनों चीजें अल्लाह के यहां। मैं जरा फिसला वापिस आया तो हर जानवर को चलाने के लिए कोड़ा मारना जरूरी होता। शिद्दत कितनी है यह बस फैसला करता है कि ये मासूम का हाथ है, ये गुनाहगार का हाथ है, ये शैतान का हाथ है। बहुत मुझे तमीज मानना पड़ रही, इसे कभी भी कोड़ा नहीं मारा। मौला क्यों? कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता 20 दफा मैंने इसके ऊपर बैठकर हज किया, ये मुझे मेरे घर से अल्लाह के घर तक ले जाता। जो मेरी इतनी खिदमत कर रहा है उस जानवर को मैं कोड़ा मारूं? चाहे वो गलती भी करे, जानवर तो गलती करेगा, वो जानवर का। लेकिन चूंकि ये मुझे हज के लिए ले जाता, इसलिए इसके बदन को कोड़ा टच भी ना हो, छूने को भी तैयार नहीं। अब ये जानवर की अहमियत से ज्यादा हज की अहमियत कि वो इतना अहम सफर है कि जो उसमें मेरा मददगार बन रहा, सफर उस सफर की वजह से ये मददगार भी काबिल एहतराम हो गया, निस्बत हो गई इसको। अच्छा, अब मैं यहां रुक के एक अजीब जुमला कह रहा हूं, बहुत ही अजीब जुमला, शायद आप इसे कबूल भी ना करें, लेकिन है हकीकत। ये जानवर इमाम को हज पे ले जाता, असल चीज हज है, लेकिन ये वहां मददगार बन रहा। इमाम कहते इसका इतना एहतराम हो गया, और जो आपको हज कराता, जिसकी वजह से आपका हज कबूल होता, जिसकी वजह से आपका हज सही होता, जिसकी वजह से आपको हज करना आता, तो खाली यहां से वहां ले गया ना। खाने काबा तक ले जाने के बाद इस ऊंट का और कोई काम नहीं। ये इमाम को ना नऊज बिल्ला, इमाम के लिए तो नहीं, हमारे और आपके लिए, ना तवाब करा सकता है, ना सही करा सकता है, ना शैतान को कंकर मारने के तरीके बता सकता। सिर्फ इतनी मदद की तो इतना काबिल एहतराम हो गए। और जो आपको पूरा हज कराता, आपके हज को सही कराता, आपके हज को कबूल कराता, जिसके बगैर ना आप खाने काबा का तवाब कर सकते हैं, ना उसके बगैर आप सफा मरवा की सही कर सकते हैं, ना उसके बगैर आप शैतान को कंकर मार सकते हैं, ना उसके बगैर आप सर मुंडवा सकते हैं, वो कौन है? मर्जे। आपका हज आप पर वही नाजिल नहीं हुई, जिब्राइल ने उतर के आपको नहीं बताया कि हज कैसे किया जाता। ये जो आप हज कर रहे हैं, जो किसकी हिदायत में, किसकी गाइडेंस में, किसके बताए हुए तरीके से, वो कौन है جو آپ کو بتا رہا ہے کہ طواف صحیح کب ہے اور غلط کب ہے؟ وہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ سر منوانا بھی صحیح کب ہے اور غلط کب ہے؟ وہ کون ہے جو ایک ایک واجب حج میں آپ کا ہاتھ تھام کر اس واجب کو پہلے صحیح کرواتا ہے صحیح اور اس کے بعد قبول کرواتا ہے؟ وہ مرجے یا ناقے کو کوڑا ٹچ بھی نہ کرو، یہ حج میں مددگار ہے. اور جو واقعا حج کرانے والا ہے، واٹس اپ پہ اس کے کلپ بھیجو، فیس بک کے اوپر اس کو گالیاں دو، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام خود اپنے مراجع کی توہین کرو، اور سمجھو کہ سجاد کے چاہنے والے اور سجاد کے ماننے والے ہو. طالب علم آتا دو دن پہلے، امام کتنا احترام دیتے، لیکن میں کہتا ہوں چھوڑیے، ناقے کی مثال دیکھیے اور مجتہد کے اس احسان کو مانیے. یہ حج کی بات تو اس لیے آ گئی کہ چوتھے امام کی سیرت میں جتنی اہم ان کی نماز ہے زین العابدین سید الساجدین، اتنا ہی اہم ان کا حج ہے. وہ روایتوں کا سلسلہ پڑھنے کا ارادہ تھا آج، شروع کے واقعے نے بات پھیلا دی، پھر کسی موقع پر. اتنی ہی اہمیت چوتھے امام کے حج کی بھی ہے، اس لیے یہ جملہ بیچ میں آ گیا. ورنہ واپس آئیے اصل موضوع، آپ کی نماز کیسے صحیح ہوتی ہے؟ بھئی جو نماز کے اتنے فائدے میں نے بتانے کی کوشش کی، اللہ سے آپ کی براہ راست بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت ہے نا جب کنیکشن مل جائے، اور وہ اسی وقت ملے گا جب صحیح نماز ہوگی. بغیر وضو کی نماز میں آپ کی اللہ سے بات نہیں ہو رہی ہے. موبائل میں بھی یہ ہوتا، کہیں سگنل نہیں آ رہے ہوتے، آپ ہیلو 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 کہہ کے اپنا گرا پھاڑے جا رہے ہیں، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، آپ گلا پھاڑے جا رہے ہیں، آواز آگے جا ہی نہیں رہی، سگنل نہیں مل رہا ہے، کنیکشن صحیح نہیں، نیٹ ورک میں کہیں کوئی پرابلم ہے. اور یہ پرابلم کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہماری طرف سے. چنانچہ اگر وضو نہیں، قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نجاست بھرے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سات اعضا ہم نے زمین پہ نہیں لگائے ہوئے، تو اب ہماری آواز وہاں نہیں جائے گی، ہم بول رہے ہیں. یہ اس سوال کا جواب کہ اگر نماز اتنی ہی فضیلت والی چیز ہے، اللہ کے یہاں پہنچ گئے، تو ہماری دعائیں نماز والی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ابھی آپ کی آواز وہاں جائی نہیں رہی. اور آواز سب سے زیادہ کٹتی کب ہے؟ اب یہ موبائل وغیرہ کی مثالیں دے رہا ہوں. اچھا یہ بھی میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، اتنا تو آپ کو پتا چل گیا، معصومین کے حالات تو آپ نے مجھ سے بہت سنے، میرے حالات بھی سن لیے کہ میں شوگر کا بہت پرانا مریض ہوں، بہت پرانی بات. اسی طرح میں موبائل رکھتا ہی نہیں، موبائل کے چکر میں میں پڑھتا ہی نہیں، میرے پاس کوئی موبائل نہیں. یہ تو ساری باتیں میں اپنے اطراف میں دیکھتا ہوں کہ صاحب لگے میں چیخ چیخ کے مجھے بہرا کیا، ہلو 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 ہلو، وہاں سے جواب ہی نہیں آ رہا. تو کہتے کہ جی یہاں سگنل نہیں آ رہے، یا یہ کہ اور کوئی ایسا ٹیکنیکل پرابلم. تو اگر آپ سگنل نہیں آ رہے، آپ نے اپنا پورا معروضہ سنا دیا، وہاں تک بات پہنچی نہیں، اس نے سنی نہیں، تو وہ آپ کی درخواست کیسے پوری کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو چیز سگنل کاٹ دیتی ہے، یہ انگلینڈ میں اکثر ہوتا، وہ انڈر گراؤنڈ ٹرین میں جو ہم لوگ جاتے ہیں نا، کوئی بڑی ٹنل آ جاتی ہے، سگنل کٹ گئے. امریکہ میں پہلے لفٹ میں بہت ہوتا، اب تو خیر بہترین نیٹ ورک آ گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں دائیں بائیں ہیلو ہیلو کی آوازیں چل رہی ہیں اور بات بھی پوری کر رہا، پتہ چلا وہاں آواز گئی نہیں. سب سے زیادہ جو چیز آواز کو کمزور کرتی ہے یا سگنل کٹ جاتے ہیں، وہ ہے اگر آپ کے مال میں سے خمس نہ نکلا ہو اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، گئی نہیں آواز آگے، آپ کہتے رہیے آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہو گیا. اب آئیے تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ، ای میل میں ضرور چیک کرتا ہوں، وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے بہت لمبی میل بھیجی پہنچی نہیں آگے، ریسیو ہی نہیں ہوئی، کوئی ایسی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی. تو جو نمازوں کے بارے میں ہماری کمپلین ہے، وہ اصل نماز کی خرابی نہیں ہے، وہ ہمارے جو کنیکشنز ہیں، ہمارے پاس جو بہت ہی پرانا دادا ابا کے زمانے کا ایک فون ہے وہ نہیں کام کر رہا. آج کل بہت سارے ملکوں میں 2G نہیں چلتا، اب 3G ہونا چاہیے کم از کم. یہ ساری باتیں پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ لوگوں سے سنی سنائی باتیں. لیکن سب سے زیادہ جو چیز جس کو میں لفظ بدل دوں رزق حرام جو آپ کی آواز کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے. آپ کی آواز وہیں کٹ جاتی ہے. نعوذ باللہ اللہ کی بات ہے تو ذرا محتاط رہنا پڑے گا کہ اللہ بار بار کہتا ہے ہیلو ہیلو. ایسا ہوتا ہے نا آپ نے فون اٹھایا آپ ہیلو ہیلو کر رہے ہیں سامنے سے آواز نہیں آ رہی آپ بات نہیں کر رہے وہاں سے نہیں آ رہی آپ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون کال کر رہا یا پتہ نہیں کیوں اس کی آواز نہیں آ رہی. ہماری نمازوں میں یہ خرابیاں چنانچہ کبھی اگر آپ کی دعائیں نماز میں بھی قبول نہ ہو یا نماز کے وہ فائدے آپ کو نہ ملے آپ کہیں کہ مولانا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے وہ آدمی اتنا پکا نمازی ہے اور اتنا ہی بے حیا بھی ہے. بے حیا ایسے ہے کہ اس کے گھر میں شادی میں گئے مکس گیدرنگ میوزک اور ڈانس اس کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی میں گئے میوزک اور ڈانس. بے حیائی بھی ہے نماز بھی ہے تو وہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور یہ وہ نماز کیا ہوتی ہے یہ چوتھے امام نے بتایا حج اور نماز. لیکن جو جملہ آج شروع ہو کے رک گیا وہ پورا کر دوں کیونکہ کل پتہ نہیں اب کتنے لوگ آئے کہ نہ آئے وہ جملہ یہ آپ کی نماز وہاں تک پہنچاتا ہے کون مرجے. چاہے آپ اس مسئلہ شرعی پہ یقین کریں کہ نہ کریں باقی اور کتنی باتوں پہ میری باتوں پہ آپ کو یقین ہے لیکن یہ جو ہے نا کہ بغیر تقلید کے کوئی عمل قبول نہیں ہے وہ یہی ہے کہ نماز اگر آپ نے پڑھی تو کیسے آپ کو پتا کہ یہی طریقہ شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا. اور ایک جملہ وہ کہہ رہا ہوں جو شروع مجلس کے جملے کو مکمل کرے. ارے ہم نے فلاں کتاب میں یہ حدیث پڑھی. کوئی کتاب ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس کی ہر حدیث صحیح ہو. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا وہ اس جملے کے لیے یہ مرجے کا احسان مانے جو ہمارے وضو ہمارے غسل ہماری نماز ہمارے حج ہمارے روزے. اور ذرا سا آگے بڑھوں تاکہ بات مکمل ہو. ہمارے وضو ہمارے غسل ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج ہمارا خمس اس کو صحیح کراتا نہیں ہمارا نکاح ہماری اولاد یہ سب بھی اسی طرح اسی وقت صحیح ہے جب فتوے کے مطابق ہو. بغیر فتوے کے اگر نکاح ہو گیا تو اس کے اثرات کیا ہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن یہ احسان ہے اور احسان کا بدلہ کیا ہے مولا کا وہ فرمان. سب سے زیادہ اس آدمی سے ڈرتے رہنا جس پر کبھی احسان کیا. سب سے زیادہ جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا غیر نہیں راستے میں چلنے والا نہیں وہ آدمی جس پر تم نے احسان کیا. حرم اللہ ریح الجنہ آج وہ حدیث جو پہلے دن پڑھی تھی وہ مکمل کر رہا ہوں. مجھے تقریباً تکبر تو نہیں کر رہا تقریباً یاد رہتا ہے کیا کیا چیزیں کہاں کہاں نہ مکمل چھوڑی. آخری مرحلے حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ تین گناہگاروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی تیسرا کون تھا. پہلے دو تو آ گئے تھے تیسرا تھا والمنان احسان فراموش. آج ہماری قوم کے وہ افراد جو بغیر کسی وجہ کے مرجعیت کے دشمن بن رہے ہیں بھول رہے ہیں کہ ان کے کتنے احسان ہم پر ماضی سے لے کے حال تک ہے. ماضی اس طرح جب روایتیں مٹائی جا رہی تھیں جب کتابیں جلائی جا رہی تھیں جب نام اہل بیت پہ گردنیں کاٹی جا رہی تھیں تو ہم جیسے لوگ تو فقط اپنے اور اپنی اولاد کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے. کوئی ہندوستان نکل گیا کوئی یورپ نکل گیا کوئی تقیے میں چلا گیا. اور یہی مراجع کرام علوم اہل بیت کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے ہم بھلے مر جائیں حدیث کی کتاب کیسے بچائی جائے فرمان امام کیسے بچائے جائیں. پڑھیے تاریخ میں یہ ماضی جس کتاب پر آپ بھروسہ کر کے کہیں گے ہمیں آج کے مرجع کی ضرورت نہیں ہے وہ کتاب بھی کسی مرجع ہی نے آپ کے لیے بچائی. اور اس وقت بھی جو روزانہ آپ عمل کرتے ہیں وضو سے لے کے غسل سے لے کے نماز سے لے کے نکاح سے لے کے یہ سارا بھی اس کا احسان ہے. طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم آل محمد کا فرمان. اور یہ واٹس اپ اور فیس بک نے اس مسئلے کو بہت بڑھا دیا. بلکہ مفضل ابن عمر, ساڑھے نو بج گئے, مفضل ابن عمر نام آ گیا تو واقعہ مکمل کر کے آج مصائب مختصر, بہت مختصر. بازار مدینہ سے گزرے, دو مومن لڑ رہے, قریب گئے, کیا بات ہے, پتا چلا کہ کوئی بزنس کا جھگڑا, جو میں نے پہلی اور دوسری اور تیسری مجلس میں کہا تھا, مومنین کے جھگڑے, قرضہ دیا ہے واپس نہیں ملا, کاروبار میں انویسٹمنٹ کیا تھا پروفٹ نہیں ملا, ایسے کوئی جھگڑا ہوگا, تفصیلات کو چھوڑی. اور چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی, دو چار پانچ روپے, بڑی رقم تھی. دونوں کو بازو سے پکڑ کے کھسیٹتے ہوئے اپنے گھر میں لائے اور بٹھایا, کہا مسئلہ حل کر. کہا مفضل ہم دو گھنٹے سے لڑ رہے, مسئلہ حل نہیں ہوا. کتنی رقم ہے؟ پتا چلا مثلا ایک لاکھ درہم. کمرے میں گئے, ایک لاکھ درہم لا کے اس کے ہاتھ میں دیے جس کا کلیم تھا. دونوں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران ہو گئے. مفضل ہمیں پتا ہے تم ایک مڈل کلاس آدمی, ہماری طرح سے ہینڈ ٹو ماؤتھ, اتنے سخی کیسے بن گئے کہ لاکھ لاکھ درہم؟ اب بن بھی جاؤ سخی تو اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ کہا یہ میرے پیسے نہیں. پھر کس کے پیسے؟ کہا یہ آقا اور مولا امام کے پیسے. انہوں نے کہا اگر کبھی ہمارے دو مومن دولت دنیا کے لیے آپس میں لڑیں اور کسی طرح ان کا جھگڑا ختم نہ ہو تو ہمارے مال میں سے ان کو پیسے دے کے ان کا جھگڑا ختم کراؤ, کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ غیروں کے سامنے ہمارے مومنین کی بے عزتی اور توہین ہو. اور آج جا کے دیکھ لیجئے جو مراجع کے خلاف آپ چاہے یوٹیوب پہ چاہے فیس بک پہ چاہے واٹس ایپ میں جو میسج بھیجتے ہیں, کتنے دشمنان اہل بیت پڑھ کے خوش ہو رہے ہوتے, بغلے بجا رہے ہوتے. امام ایک عام مومن کی توہین غیروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتے, اور آج کا مومن نائب امام محافظ شریعت ان کی توہین غیروں کے سامنے کرتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا, لیکن چوتھے امام کا ناکا کوڑا نہ مارنا, اس کی وجہ سے جملہ کا. امام نے کہا کہ یاد رکھو ہم برداشت نہیں کر سکتے کام مومن کی توہین. مولا آپ اتنے غیرت مند ہیں کہ آپ کو یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ ایک عام مومن کی توہین, جو خود آپ کو بازاروں اور درباروں میں لے جایا. ذرا سوچئے اس غیرت مند امام کی حالت. مولا ایک عام مومن کی عزت کا آپ کو اتنا خیال ہے, جو کائنات کا سب سے زیادہ عزت والا گھر ہے, جو کائنات کا سب سے محترم گھر ہے. یہی چوتھے امام نے منحال سے فریاد کی تھی, بہت ہی مختصر دو جملے, لیکن امام کے غیرت مند امام کے غیرت مند چاہنے والوں کے لیے دو جملے بھی کافی ہیں. منحال گئے امام کے پاس, مولا میں 30 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ رو رہے ہیں, اور کتنا رو رہے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے. شہر مدینہ اذان ہو رہی ہے مسجد سے, نماز پڑھنے کے لیے لوگ جلدی سے جا رہے ہیں, ایک آدمی کو زیادہ جلدی تھی تو وہ بجائے سڑک کے جانے کے اندر گلی سے نکلا, گلی سے گزرا, سامنے جو مکان تھا اس کی چھت سے کچھ پانی اس کے کپڑوں پہ آ کے گر گیا, گھبرا گئے. نماز پڑھنے مسجد میں جانا, اور عام مسجد نہیں, رسول اللہ کی مسجد, میں نجس تو نہیں ہو گیا؟ قریب میں غلام کھڑا تھا, کہا پریشان کیوں؟ کہا اپنے کپڑوں کے لیے. غلام چیخے مار کے رو دیا, کہا کہ کائنات میں اس سے زیادہ پاکیزہ پانی کون ہوگا؟ علی ابن الحسین گھر کی چھت پر اپنے لوٹے گھر کا ماتم کر رہے ہیں, یہ ان کے آنسو ہیں جو پر نالے سے بہ کر تیرے لباس پر آئے. مولا 30 سال سے آپ کا یہ رونا دیکھ رہا ہوں, مولا آپ کب تک روئیں گے؟ امام نے کہا کہ تو نے انصاف بھی نہیں کیا, قرآن بھی نہیں پڑھا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک وہ بھی خالی کھو گیا تو اتنا روئے کہ وَبْ يَزَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کہتا ہے وہ صبر کرنے والے ہیں پھر بھی آنکھیں سفید ہو گئی. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی میں دیکھے. منحال مومن ہے, دشمن نہیں ہے. تڑپ کے کہا کہ نہیں مولا میں یہ نہیں کہتا, آپ کا گھرانہ شہید ہوا ہے, شہادت تو ایک رتبہ ہے, اس پر اتنا رونا. امام نے دیکھا تفصیلی جواب کا موقع نہیں, ورنہ میدان احد کے حمزہ کی مثال دیتے. کہا صرف ایک بات بتا, اگر میں تیری بات مان لوں, میرا گھرانہ مارا گیا, شہادت ملی, شہادت پہ نہیں رونا چاہیے, تو بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا, ہائے میں کربلا کی شہادتوں سے زیادہ الشام 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 ان بازاروں اور درباروں کے مصائب پہ. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو اور روزی کے ذرائع اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. بے حق سید الساجدین ان کی ساری دعائیں قبول فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.